ان سے کہو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو اس کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی اہل کتاب ہم سے کیوں ناراض ہیں، مسلمانوں سے کیوں خار ہے ان کو؟ بس یہی وجہ نا کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے۔ تو کیا حق نہیں کہ ہر انسان مذہب کے معاملے میں اپنی چوائس اختیار کرے؟ یہ انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے، جسے یو این کا چارٹر بھی مانتا ہے کہ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، ہر انسان کو آزادی کا حق ہے، اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا، اور ہر انسان کو اپنے ریلیجس شاعر پر اور اپنی مرضی اور اپنی پسند کا دین اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ کسی انسان سے اس کی پسند کا لباس پہننے کا حق چھین لیا جائے، کسی انسان سے اس کی پسند کا کھانا کھانے کا حق چھین لیا جائے؟ جب لوگ حقوق کے علمبردار بنتے ہیں اور پوری دنیا میں حقوق کا ڈھنڈورا ہے، تو پھر اللہ کو اور ماننے والوں کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، ان کے لیے بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے آگے جھک سکیں، وہ نماز کے لیے پکار سکیں، وہ نماز کے لیے کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں، وہ نماز پڑھ سکیں، وہ اپنے دینی شعار پر عمل کر سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر سوچا جائے تو اس بات کی تہ میں ہے کیا خار کس بات کی کہ کوئی دین پہ عمل کرتا ہے؟ زبان سے کہتے ہو کہ کر سکتے تو پھر کرنے دو نا۔ اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، ان سے کہو اہل کتاب تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔ جن احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں یہ صرف ہمارے لیے نہیں، تمہاری کتابوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے وہ تمہاری کتابوں میں بھی ان سے روکا گیا ہے۔ اگر تم خود نہیں کرتے تو جو کرنا چاہتا ہے اس کو تو کرنے دو۔ اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں، پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ ملعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا وادل عن سواء السبیل۔ یہ وہ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی مجلس میں آ کر کیا زبان سے ظاہر کرتے، ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس چلے گئے، یعنی سچے مومن نہیں تھے، صرف وقتی طور پر لبادہ اوڑا تھا تاکہ بعد میں انکار کر کے اوروں کو بھی بھٹکائیں، دن کے ایک حصے میں ایمان لائے اور دوسرے میں کفر کر دیا پھر۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، ان کا انٹرسٹ اور چوائس یہی ہے، اور حرام کے مال کھاتے ہیں، کھا وہ سود ہو، ربا ہو، یا پھر کھانے پینے کی دیگر چیزیں، ہر چیز کے اندر ظاہراً یا خفیہ طور پر کچھ نہ کچھ ایسی چیز ڈال دی گئی ہے کہ لوگ زبان کے ٹیسٹ کی خاطر حرام کھاتے چلے جائیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں، کیوں ان کے علماء اور مشائخ نے گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے علماء اور مشائخ کا رول کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کس سے منع کریں، کس سے روکیں؟ گناہ کرنے سے، حرام کھانے سے۔ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہو اور جسے پتا ہو کہ یہ برا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ اس کو بتائے کہ یہ غلط ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور خصوصاً جن کے پاس علم ہو، اور اگر وہ لوگوں کو اس سے متنبع نہ کرے تو وہ خود اللہ کے غضب کے پھیر میں آ جاتے۔ لبئس ما کانوا یصنعون۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں۔ عربی محاورے میں کسی کے ہاتھ بند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بخیل ہے، وہ دیتا نہیں۔ تو ان کا مطلب کیا تھا؟ کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں۔ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قوم یہود جو تھی وہ اسکلفل پیپل تھے، اسلحہ بناتے تھے، لوہے کا کام کرتے، اور انتہائی مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ کنجوس بھی تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ کنجوسی کی مثال اگر کسی قوم سے دی جاتی ہے تو اسی سے دی جاتی. اب کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے, ایک طرف مسلمان تھے, دوسری طرف اہل کتاب تھے, یہ بنی اسرائیل, ان کا فرض تھا کہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کا ساتھ دیتے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا تھا لوکل مشرکین سے جو مدینہ میں تھے, دوسری طرف یہود اور تیسری طرف مسلمان, تین گروہ تھے, تینوں اس ایک کانٹریکٹ میں شریک ہوئے. اور اس کی کلاس کیا تھی کہ جب مدینہ سے باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ مل کر دفاع کریں گے. اس عہد معاہدے کے مطابق ان کو ایسے موقع پر اپنے جان مال کے ساتھ حاضر ہونا تھا, لیکن آپ نے دیکھا وہ کسی ایک موقع پر بھی حاضر نہیں ہوئے. اور اگر ان سے کہا جاتا کہ تم معاہدے کے مطابق خون بہا ادا کرو یا پھر مال خرچ کرو, تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں کر لیتا, اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے, اب وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سے مانگتا ہے. اور آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کیوں نہیں دے دیتا, اگر یہ واقعی سچے ہوتے, نیک ہوتے اور اللہ کے دین کا کام کرتے ہوتے تو ان کو کیا ضرورت ہوتی, اللہ ان کو خود ہی دے دیتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تو جس کو چاہے جتنا چاہے بے حساب دے دے, لیکن اس نے یہ انسانوں کو موقع دیا ہے. جب کوئی ایسا نیکی کا موقع سامنے تو وہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے, ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم کوئی نیکی کے کام میں حصہ ڈالیں, ورنہ تو اللہ جسے چاہے غیب کے خزانوں سے جتنی چاہے مدد دے دے. تو ان کے اس قول کا جواب کیا دیا گیا, غلت ایدیہم, باندھے گئے ان کے ہاتھ, اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, زمین و آسمان کا مالک ہے, جہاں جتنا چاہے دے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا ہے. یعنی اس کتاب کی تعلیمات ہدایت کی بجائے کچھ لوگوں کے لیے سرکشی کا باعث بن گئی ہے, انہیں اس سے زد اور چڑ ہو گئی ہے. اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے. یاد رکھیے پیچھے بھی نصارہ کے درمیان دشمنی, باہم دشمنی اور عداوت کی وجہ کیا تھی, آسمانی تعلیمات کو بھولنا, اور یہی ہر قوم کا حال ہے. اور آج مسلمانوں کے درمیان بھی فرقہ واریت کیوں ہے, قرآن کی تعلیمات, قرآن کو چھوڑ دینا. پھر کیا ہوتا ہے, قرآن پڑھ کر بھی کچھ لوگ اسی رویے کا شکار ہوتے کہ وہ اس لیے کہ قرآن کی روح کو نہیں پہنچے ہوتے, قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھے ہوتے. حالانکہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص اللہ کے راستے پہ چلے اس سے کوئی دوسرا اللہ کے راستے پر چلنے والا نفرت کرے. تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی. کس وجہ سے؟ جب انہوں نے اس کلام کے ساتھ سرکشی کی. جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, اگر اس سرکشی کی بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے. یعنی دنیا میں بھی فائدہ ہوتا اور آخرت میں بھی. کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی, ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. یہ فائدے ہیں کس کے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے اور اس کو اپنی زندگی پہ قائم کرنے کے. وما انزل الیہم من ربہم, اس میں باقی ساری کتابیں آ جاتی, قرآن مجید بھی آ جاتا ہے. منہم امۃ مقتصدہ, اگرچہ ان میں کچھ لوگ راست رو بھی ہیں. وکثیر منہم سا اما یعملون, لیکن ان کی اکثریت سخت بدعمل ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ڈر سے ہم حق نہیں پہنچاتے, سچ بات نہیں کہتے. اللہ نے اپنے نبی کو وعدہ دیا کہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, آپ پیغام پہنچائیں, کیونکہ اگر آپ نہ پہنچاتے تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو رہا تھا, پھر اور کون حق لے کر آتا. لہذا آپ کی ذمہ داری بڑی تھی اور کسی قیمت پر بھی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا. واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی کفر، گناہ، نافرمانی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہدایت کے رستے مسدود ہو جاتے ہیں. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پہ نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. یعنی ان کتابوں کو اپنی عملی زندگی میں رائج نہ کرو. ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو. یقین جانو کہ یہاں اجارہ داری کسی کی بھی نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، سابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا مقام. یعنی نجات کا انحصار کسی خاص گروہ سے ہونے پر نہیں، بلکہ نجات اس کی ہے جس کا ایمان درست ہو اور جس کا عمل اچھا ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے پھر بھی یہ ریوارڈ ملے گا. تو بات یہ کہ اللہ کو ماننے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ساری باتوں کو مانا جائے اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب کو مانا جائے. جب کتاب کو مانیں گے تو کتاب کے لانے والے کو بھی مانیں گے. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کسی کو قتل کر دیا اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے. پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے. اللہ ان کی یہ سب حرکات دیکھتا رہا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، ان کا ایک گروہ کہتا ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، ان کے شرک کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا توبہ سے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، صدیقہ. صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ جو سچا ہو اور سچ کی تلاش میں ہو، سچائی پر یقین رکھتا ہو اور سچائی کی تصدیق کرتا ہو. اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد دلوا من قبل وادلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو. غلو کا معنی پہلے بتایا جا چکا ہے، کسی کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہو. اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے. اشارہ ہے ان گمراہ قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط عقیدے اور باطل طریقے اخذ کیے تھے، خاص طور پر گریک فلسفی کی طرف، کہ جن کی تھنکنگ سے متاثر ہو کر عیسائی اصل راستے سے ہٹ گئے تھے جس کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی. مسیح علیہ السلام کے جو حواری تھے جو ان کے بعد بچے، اور اس کے بعد بھی عرصے تک جو لوگ آپ کی پیروی کرتے تھے، وہ سب کے سب عقیدہ توحید پر قائم تھے. ان میں سے کوئی ایک بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب عیسائیت پھیلی اور اپنے وطن سے نکل کر یعنی فلسطین اور ان علاقوں سے نکل کر دوسرے علاقوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا, خصوصاً گریکس کے ساتھ, تو گئے تو تھے یہ لوگ ان کو ہدایت دینے, ان تک دین پہنچانے, اور دین پہنچانے کے لیے ان کے دل جیتنے تھے. ان کے دل جیتنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, ان کی تھنکنگ, ان کی آئیڈیالوجی کو اپنا لیا اور اس میں مرج ہو گئے, جیسے کہ آج بہت سے مسلمان بھی کر رہے ہیں. حق اور باطل کا فرق واضح ہے, سچ اور جھوٹ الگ الگ ہے, لیکن بعض اوقات کہتے ہیں مصلحت کے تحت ہم وہ کر رہے ہیں جس سے ہم ان کو اپنے قریب کر سکے تاکہ پھر ہم اپنا دین ان تک پہنچا سکیں. ایک الگ فلسفہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ خود ہی غلط کام کریں تو لوگوں کو کس حق کی طرف بلا رہے ہیں, اور پھر آپ کی بات کون سنے گا؟ وہ اگر سنے گا بھی تو ویسا ہی جیسے آپ خود کر رہے ہیں, وہ اگر مسلمان ہوگا بھی تو ویسا ہی جیسا آپ ہیں, وہ سچائی سے تو دور ہوگا. لیکن ان لوگوں نے مصلحت کے تحت گریک فلسفی کو اختیار کر لیا جس میں تین کا ٹرینٹی کا کانسیپٹ تھا, اور پھر اس کو فٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دین میں وہ چیزیں بنا لی. جیسے آج دیکھیے مسلمان جب کچھ اور قوموں کے ساتھ, مثلا ہندوؤں کے ساتھ تھے, تو جو ان کے دین کے شاعر تھے یا ان کے اندر خاص خاص باتیں تھیں, انہوں نے اسلام کے اندر بھی وہ چیزیں ایجاد کر لی تاکہ ہم ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک جیسے کام کریں, اور اس کے پیرالل چیزیں ایجاد کر لی, ہولی دیوالی کے پیرالل بھی ایجاد کر لی, اور اسی طرح باقی شاعر بھی, حتیٰ کہ شادی بیاہ کے رسم و رواج تو بالکل ہو بہو ویسے ہی رہ گئے. اور اب رہی سے ایک اثر پوری کر دی, کس نے؟ میڈیا نے, کہ اب کوئی ویسے تو الگ ہو گئے کہ اب جی ہمارا اپنا کلچر, اپنا طریقہ, اپنا نام ہے, اپنا سب کچھ ہے, لیکن دور بیٹھ کے بھی وہ سب کچھ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, بات چیت, چال ڈھال, شادی بیاہ, رسم و رواج, ہر چیز, اور اگر خود نہیں تو بچوں کو اس کے سامنے بٹھائے ہوئے, تو وہ تمیز ہی ختم ہوتی جا رہی ہے نا. تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ انسان اپنے ماحول کا اثر لیتا ہے. جیسے آپ کسی بند کمرے میں جاتے ہیں نا, آپ کو گھٹن محسوس ہوتی, لیکن اگر نکلنے کا راستہ نہ, تھوڑی دیر بعد آپ عادی ہو جاتے ہیں اور آپ بھی اسی گھٹن میں رہنے لگتے ہیں. اسی طرح جب انسان کسی غلط کام کرنے والے کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتا تو پہلے اس کو بہت برا لگتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ مانوس ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ پھر اس کے اوپر اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو یہاں اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تم دوسری قوموں کی پیروی نہ کرو. سمپل سا اصول, کیسی قومیں؟ جو خود بھٹک گئی, جن کے پاس ہدایت نہیں تھی, وہ ان کے اپنے ذہن کے افکار تھے, ان کا اپنا فلسفہ تھا, جبکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات بالکل واضح تھی. انجیل کی مختلف عبارتوں میں یہ بات آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا, مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پہ ضرور چلنا ہے, کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو. اور وہ اکثر اپنا ذکر ابن آدم کے نام سے کرتے ہیں, اپنے آپ کو ابن اللہ نہیں کہتے, اور ان کے ماننے والے بھی نہیں کہتے تھے, لیکن بعد کے لوگوں نے یہ چیز گھڑ لی. اور اس پر خود بے شمار عیسائی علماء نے ایسے آرٹیکل لکھے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر انجیل کے اندر, ان کی کتابوں کے اندر ٹرینیٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں, یہ بعد کی چیزیں ہیں جو اور قوموں سے امپورٹ کی گئیں. لئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی, ان پر داود اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی, کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے, حد سے بڑھ جاتے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے, نافرمانیاں. بما عصوا, انہوں نے ایک دوسرے کو برے کاموں کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. پیچھے ہم نے پڑھا, یا امرون بالمعروف وینہون عن المنکر, علامت ہے کس کی؟ کامیابی کی. اور یہاں کیا پڑھا جا رہا ہے؟ پچھلی قوم کا حال کہ جو ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے, اس کی بنا پر کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. لبئس ما کانوا یفعلون, بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یعنی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان پر لازم تھا کہ وہ ایک اور کتاب کے ماننے والوں کے دوست ہوتے اور ان کا ساتھ دیتے, لیکن انہوں نے اس کے برعکس عمل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی بجائے کن کا ساتھ دیا؟ متعدد جنگوں کے موقع پر اور مقامات پر مشرکین مکہ کا. تو یہ بڑی انوکھی سی بات تھی. کہ جن سے تمہارے عقائد 90% ملتے ہیں ان کو چھوڑ کر تم ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو جو صریحاً تمہارے دشمن ہیں. آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے. ولکن کثیر منہم فاسقون, مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا, تم اہل ایمان کی عداوت میں دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں. یہ اس وجہ سے ہے, یعنی نصارہ نسبتاً قریب ہیں یہود کے مقابلے میں اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں, یعنی ان میں اچھے لوگوں کی ان کی نسبت کثرت ہے. اور چونکہ وہ خود عبادت گزار ہیں تو پھر وہ اپنے پیروکاروں کو بھی اچھے کاموں کا حکم دیتے رہتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل ان کی اکثریت اکثرہم فاسقون, اور ان کے علماء بھی حق کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتے تھے, برائیوں سے نہیں روکتے تھے, بلکہ خود غلط کاموں میں پڑے ہوئے تھے. اور کیا خوبی ہے نصارہ کی؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, کہ وہ تکبر نہیں کرتے, ہمبل ہیں اور عاجز مزاج لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے, کوئی کمنٹ دینا چاہے؟ جی آئیے, ہمارا آ جائیے. کمان,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ابھی استاذہ نے بتایا کہ ہم اپنے دین کو ایسے چھوڑ رہے ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دین کیسے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. تو ڈنمارک میں جب ہم رہتے تھے تو وہاں پر بہت زیادہ فلموں کا بہت یہ ہے کہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, دین سے بہت دوری ہے. تو ایک دفعہ ہمارے جاننے والوں میں سے ایک ماں بڑے ہنس کے اور یہ ہم لوگوں کو بتا رہی تھی کہ جب میں اندر گئی بچیوں کے کمرے میں تو بچیاں گڑیاں اس سے کھیل رہی تھیں, اور کھیلتے کھیلتے وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی ہیں دیکھو اس کو اس سے محبت ہو گئی ہے. گڑیا گٹا گڑیا رکھا ہوا اور اسے, اور یہ اس کو طلاق دے دے گا. یعنی ان کے الفاظ کیا تھے, محبت اور طلاق کے ڈائیلاگس جو وہ فلموں میں سنتی تھی. مائیں سو رہی ہوتی تھی اور بچیاں صبح ہی صبح فلمیں لگا کے دیکھتی تھی, اور ان کے خیالات, اب سوچیے کہ اگر چھوٹے چھوٹے بچوں کے خیالات یہ ہو گئے ہیں تو بڑے ہو کے وہ کیا کریں گے؟ ان کی محبتیں نہیں بدلیں گی, ان کے طور طریقے. ان کو طلاق کا لفظ اتنا آسان لگا کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ یہ بچی یہ اس کو طلاق دے دے گا. تو اس قدر خوف آیا مجھے کہتے ہوئے, لیکن ماں اس وقت ہنس رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے طریقے درست کرے, ہمیں خود دین کی سمجھ دے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس کو منتقل کریں.
السلام علیکم. Reading this surah, especially towards the end, I was thinking we need to start taking religion as a personal commitment. It's no longer a part-time thing that I'm doing this course or I'm here for Ramadan, that I need a summer program for my children. It has to be an everyday schedule thing. Why? Because we saw the example of Bani Israel. What happened to them when they forgot the book? How hard did their hearts become? How quickly they were leaving their religion and what they got involved into. And how was Allah Jura, especially towards the end, I was thinking we need to start taking religion as a personal commitment. It's no longer a part-time thing that I'm doing this course or I'm here for Ramadan, that I need a summer program for my children. It has to be an everyday schedule thing. Why? Because we saw the example of Bani Israel. What happened to them when they forgot the book? How hard did their hearts become? How quickly they were leaving their religion and what they got involved into. And how was Allah treating them? Humiliation upon humiliation. Allah cursed them. They were deprived from the mercy of Allah. And amongst themselves, they were jealous. They had animosity. They were killing each other. Do we want this future for ourselves? Do we want this future for our children? Not at all. So whatever Allah has made us to do, we should do it. And Allah has made us to serve this deen. So make a personal commitment with this religion. Do whatever you can for this religion. Whatever your specialty, whatever your skill, use it in the way of Islam, inshallah. This is the only way we can preserve it in our generations. Just wanted to add that when I said making a religious commitment, being a full-time Muslim and serving the deen as much as we're able to, I just wanted to add that the Quran is not something that we should take as a burden. I was thinking, subhanAllah, there is guidance for everything, from family matters to business matters to raising your children. to even dealing with non-Muslims. What other book can tell you better than the Quran what the Christians and the Jews believe in? There is none other. The laws, international relationships, everything is there. So be happy and be proud that Allah gave us answer and a solution to each and everything. It cannot be that you open the Quran and you do not find an answer for your personal life. So be glad and take this happily, inshallah.
Assalamu alaikum. جو اس میں مجھے ایک آیت بہت ہی زیادہ ٹچنگ لگی, اس میں یہ تھا کہ قال رجلان من الذين يخافون عن ام الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں, یا پھر کوئی دین کا کام کرنے کے لیے, یا پھر اپنی ایبلٹیز کو آگے بڑھانے کے لیے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہوتا ہے. ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے, اور ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے ساری کی ساری آسانیاں ہمیشہ موجود ہو. ایک چیز جو میں, ہم لوگ پچھلے بار مسجد گئے تھے تو ٹریول کر رہے تھے, تو اس پہ ایک مطلب بازو چرچ تھی, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے آگے جو مقصد ہے وہ بہت چھوٹا ہے بنسبت اس کی کہ جو طاقت ہمارے اوپر ہے. بہت چھوٹا ہے ہمارا مقصد, کیونکہ اللہ کی طاقت ہمارے اوپر ہے اور اس کی طاقت سب سے زیادہ ہے ہمارے ساتھ. اور یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس لیے بھی ڈرتے ہیں, ایک تو کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے, اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے اسباب پر, اپنے ایبلٹیز پر زیادہ مطلب بھروسہ کرتے ہیں بنسبت کہ اللہ کی طاقت پر. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سوچیں کہ ہم کس چیز کے لیے ہمیں کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو حق پر ہے, اور ہم حق پر ہے, اور ہمیں اس پہ بلیو ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہے, اور اسی طرح کام کرنا چاہیے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے انشاءاللہ.
پہلے الحمدللہ جو آج استاذہ نے جو 6 کے اندر جتنے لیکچرز جو انہوں نے دیے میں ڈیٹیل سے جو کور کی, ان کے نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اس میں سیریز بھی ہیں اور ویب سائٹ پہ لنکس بھی ہیں, آپ دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں, جو الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج آپ کو توفیق دی سننے کی. اس میں سورہ المائدہ کی آیت تھی, اس میں ہم دوراہے پہ یہ کیسٹ موجود ہے. اور اس کے بعد پھر حسد کی آگ, یہ بھی سورہ المائدہ ہی کی آیت 30 پر ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 پہ واپسی کا سفر, ایک اسٹوڈینٹ جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور کس طریقے سے پھر ان کی تڑپ اور تمنا اور دین کے رستے پہ بھاگ دوڑ جو تھی, وہ الحمدللہ ریکارڈڈ ہے, استاذہ کا لیکچر اس میں موجود ہے. سورہ المائدہ کی آیات پہ اللہ کے محبوب بندے, وہ بھی آپ دوسروں کو سنوا سکتے ہیں. اور 78-81 آیات پہ کیسٹ موجود ہے, برائی کو روکو. تو ضرور خود سنیے جو آپ نے سنا اور دوسروں کو بھی سنائیے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.